الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم أما بعد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني
پورے رمضان شریف کا نچوڑ اور خلاصہ یہ عشرہ اخیرہ ہے، آخری عشرہ، اور اس آخری عشرے کا جو خلاصہ اور نچوڑ ہے وہ لیلۃ القدر ہے۔ حضرت والا ہمارے مرشد، ہمارے شیخ، شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت اکثر یہ شعر سنایا کرتے تھے کہ ہر شب شب قدر است گر قدر بدانی، اگر تو قدر دانی کر لے تو ہر رات تو شب قدر ہے، اور اگر ناقدری کرے تو شب قدر بھی بے قدری۔ یعنی رمضان شریف کی یہ مبارک ایام اور یہ مبارک ایام آخری عشرہ جو پورے رمضان کا نچوڑ ہے، اگر اس کی ناقدری کرے تو وہ لیلۃ القدر شب قدر پا کر بھی بے قدر ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر قدردانی کرو، تقوی سے رہو، شریعت و سنت پر عمل کرو اور اللہ تعالی کی اطاعت اور فرما برداری کرے تو ہر رات شب قدر ہے۔ چونکہ اس رات کی فضیلت منصوص ہے نص قرآنی و نص احادیث، تو جو چیز شریعت نے جس کو بیان فرمایا تو اس کی تو کیا بات ہے۔ سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے لیے جو تعلیم فرمائی اس دعا کا مضمون معافی کا ہے۔ پتہ چلا کہ بندگی کا حاصل اور نتیجہ یہ نکلے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، یہ بندگی کا حاصل ہے اور بھی کا ندی کے وہ غم سے معاف فرما دے۔ حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے اس دعا کو اکثر رمضان شریف میں خصوصاً اور غیر رمضان میں بھی، کیونکہ یہ دعا کا مضمون بہت ہی جامع ہے، کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اس رات میں کے لیے یہ دعا تعلیم فرمائی کہ اس دعا کو پڑھے اور مانگے کہ اللہم انکا عفوون، کہ آپ بہت معاف فرمانے والے ہیں۔ یہ انکا عفوون یہ جملہ اسمیہ ہے جو ثبوت اور دوام پر دلالت کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ آج بھی معاف فرمانے والے ہیں اور آئندہ بھی معاف فرماتے رہیں گے۔ ایسا نہیں کہ ایک دفعہ تو، ایک مرتبہ تو رمضان میں راشن دے دیا، دوسری دفعہ نہ آنا بھائی، ایک دفعہ سیٹھ صاحب کے پاس زکات لینے آنا بس، اور سیٹھ صاحب کو بھی بڑا مزہ آتا ہے، سیٹھ صاحب کو بڑا مزکا آتا ہے کہ زکات والوں کو لائن میں لگا کر ان کو نمبر وار زکات دینا، ان کو بڑا مزہ آتا ہے. اور ایسے ہی ایک صاحب نے ایک مدرسے میں 1000 روپے دیے زکات کے، اور 3 سال کے بعد محتمیم صاحب سے پوچھا کہ گزارا چل رہا ہے یا کچھ اور دوں. سچا واقعہ ہے. 1000 پر وہ سمجھ رہے تھے کہ کیا ہوگا. یہ ناقدری کی بات ہے. تو بہرحال ہمارے پیارے مرشد، ہمارے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ دیکھو یہ جملہ اسمیہ ہے جو ثبوت اور دوام پر دلالت کرتا ہے، یعنی آج بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے، بندہ کل بھی مانگے، بلکہ بار بار مانگے، بار بار مانگے گا، بار بار معاف فرمائیں گے. ایسے نہیں کہ رمضان شریف میں ایک ہی دفعہ معاف فرمائیں گے، یہ تو پورا رمضان شریف مانگنے کا مہینہ ہے، مانگنے کا مہینہ ہے اور لینے کا مہینہ ہے. اور بار بار معافی مانگے کیا مطلب؟ اگر گناہ کر لیا پھر دوبارہ معافی مانگے، وہ دوبارہ معاف فرمائیں گے. اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جملہ اسمیہ کے ساتھ فرمایا کہ دیکھو ایسا نہیں ہے کہ آج تو معاف کر دیا اور کل معاف کرنے کا خزانہ ان کے پاس ختم ہو جائے گا. حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو بظاہر اپنی طرف سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جی میں نے ایک گناہ کیا، کسی کو کیا پتا. لیکن حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک گناہ پر 4 گواہ تیار ہوتے ہیں. گناہ ایک کرتا ہے اور اس ایک گناہ پر 4 گواہ تیار ہوتے ہیں. نمبر 1، نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے، وہ ادھر نشیرت، وہ جب نامہ اعمال وہ جب نشر کیا جائے گا. اور فرمایا کہ دوسرا جو گواہ ہے وہ یہ کرام کاتبین ہے، یہ جو دائیں اور بائیں، یہ جو فرشتے، جس میں دائیں والا فرشتہ امام ہے. اور اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا کہ جس وقت بندہ ارادہ خیر کرتا ہے، نیکی کا صرف ارادہ بھی کرتا ہے، تو اس کی نیکی لکھ لی جاتی ہے. اور جب گناہ کا معاملہ ہے اور یہ دائیں والا فرشتہ یہ نیکی لکھتا ہے، اور ارادہ خیر پر ارادہ کرتے ہی وہ نیکی لکھ بھی لیتا ہے، اور یہ جو بائیں والا فرشتہ ہے یہ برائی لکھتا ہے. لیکن کرم یہ فرمایا کہ دائیں والے کو امیر بنا دے والے پر، لہذا وہ بندہ ارادہ گناہ تو دور کی بات، گناہ کا جب گناہ صادر بھی ہوتا ہے اس سے، وہ گناہ کا فعل بھی کرتا ہے، تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ میں اس کو لکھ لوں، تو وہ اجازت نہیں دیتا، کہتا ہے ابھی ٹھہرو، رمضان شریف کا موقع ہے، دل اس کا نرم ہے، ابھی توبہ کرے گا، موقع دو، موقع. نہ کرم ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ کیسا کرم فرمایا کہ وہ منتظر ہے. لہذا یہاں تو کرم یہ فرمایا کہ صرف ارادے کی پر نیکی لکھ لی جاتی ہے، اور وہاں گناہ کرنے کے باوجود نہیں لکھا جاتا کہ تاکہ اس کا نامہ اعمال اور اس کا جو کھاتا ہے وہ سیاہی نہ ہونے پائے. یہ تو بندے کی، ہم لوگ کی قساوت قلب ہے، قلب کی سختی ہے کہ ہم اس گناہ پر نہ نادم ہوتے ہیں نہ اللہ تعالی سے معافی مانگتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا نامہ عمل وہ سیاہ ہوتا ہے. تو یہ کرامن کاتبین، یہ فرشتے، یعلمون ما تفعلون، یہ خوب جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، یہ ساتھ ساتھ ہے. اور تیسرا، وہ جو زمین ہے، اس زمین پر گناہ کیا جاتا ہے، وہ زمین وہ بھی گواہ بنتی ہے. واخرجت الارض اثقالها یومئذ تحدث اخبارها، کہ جو اعمال کی جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین بھی اس پر گواہ بنتی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں نا کسی کو پتا نہیں چلا، نہ دائیں کسی نے دیکھا نہ بائیں کسی نے دیکھا، لیکن وہ زمین بھی تیسرا گواہ ہے. لہذا اس زمین اس لیے حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ امام محی الدین ابو زکریہ نووی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مسلم شریف کی شرح میں کہ زمین کے جس ٹکڑے پر گناہ اور نافرمانی ہو آگے مت بڑھو، پہلے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو تاکہ کل قیامت کے دن جب وہ گواہی دے کس نے گناہ اور نافرمانی کی تھی تو ساتھ میں یہ بھی کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ اس نے معافی مانگ لی تھی. فرمایا حساب برابر کر دو. اور چوتھا جو گواہ ہے، کہتے ہیں جی حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا ہی مضمون ہے، فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں جی ہم گناہ کریں گے، حسینوں کو دیکھیں گے اور تصویریں دیکھیں گے انٹرنیٹ پر تو بہت مزہ آئے گا. حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جن اعضاء کو مزہ دے رہے ہیں یہی اعضاء ہمارے خلاف سلطانی گواہ بن جائیں گے. سلطانی گواہ اس کو کہتے ہیں جو جرم میں شریک ہو، جو شریک جرم ہو اور پھر گواہ بن جائے. تو جن اعضاء کو ہم، حضرت فرماتے ہیں جن اعضاء کو ہم شریک کر رہے ہیں جرم میں کہ ان کو مزہ دیں گے، یہی ہمارے خلاف گواہ بن جائیں گے. کیسے فرما دیا؟ الیوم نختم افواہہم، قیامت کے دن اس روز ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، منہ بند ہو جائے گا. وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اب اسی کے ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے. اب سوال کہتا ہے، پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ منہ پر مہر لگ جائے گی تو ہاتھ اور پاؤں کیسے بولیں گے، کیسے گواہی دیں گے؟ تو حضرت والا فرماتے کہ منہ کیسے بولتا ہے بھائی، یہ زبان کیسے بولتی ہے؟ زبان خود میں، زبان کے اندر خود قوت گویائی نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے زبان کے اندر قوت گویائی رکھی، قوت رکھی. اگر اللہ تعالیٰ چاہیں آنکھ کو قوت گویائی دے دے تو آنکھ دیکھنے کے بجائے بولے گی، اگر کان کو قوت گویائی دے دے تو کان سننے کے بجائے کان بولے گا. لہذا اللہ تعالیٰ نے اس حجت کو تمام اس طرح فرمایا. کتنے ایسے واقعات ہیں، انبیاء علیہ السلام کے معجزات ہیں کہ جس کے اندر ایسی ایسی چیزوں کے نے گفتگو کی ہے کہ جس کے بارے میں تصور بھی نہیں تھا. یوسف علیہ السلام کی گواہی اللہ تعالیٰ نے اس معصوم بچے سے دلوا دی، بے زبان گویا کہ جس کی زبان نہیں تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت، آپ کی قبل نبوت، آپ کی نبوت کی شہادت اللہ تعالیٰ نے درختوں سے، پتھروں سے، کتنی چیزوں سے گواہی دلوا دی. بچڑا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کا واقعہ، ہمارے پیارے مرشد، ہمارے شیخ دامت برکاتہم حضرت والا حضرت مولانا شاہ کی محمد مظہر صاحب انشاءاللہ بھی تشریف لانے والے ہیں حضرت. تو حضرت والا کتنا اکثر واقعہ سناتے کہ وہ بچڑا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، ایک بچڑا کیا جا رہا تھا اور اس سے آواز آ رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی اور آپ کی نبوت کی. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ کو زبان بنا دے، یہ اللہ تعالیٰ کی انتظام ہے اور نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زبان کو قوت آئی کے لیے منتخب فرمایا. اور اگر زبان کے اندر قدرت قوت گویائی ہوتی تو شاید دنیا میں کوئی گونگا نہ ہوتا. اگر زبانی میں زبان کہہ دیجیے زبانی بولے گی تو پھر دنیا میں کوئی گونگا نہ ہوتا، پھر تو زبانی ہوتی تو سارے جانور بھی بولتے. لہذا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، جس چیز سے چاہے بلوا لے، جس چیز سے چاہے بلوا لے. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں دریا کی گہرائی کے اندر، اب وہاں آپ کو آواز آ رہی ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کائنات کے ذرے ذرے اس کو اللہ تعالیٰ زبان بنا دے. اور اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی جس چیز کو زبان بنائے تو اللہ تعالیٰ کو اس چیز کو زبان بنانے کے لیے یا کسی بندے کو سنانے کے لیے الفاظ کے بھی محتاج نہیں ہے، وہ اس چیز کے بھی محتاج نہیں ہے کہ الفاظ جو سنائی دے. سبحان اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف آتے کہ وہی ہوتی تھی گویا ایک گھنٹی سی بجتی تھی اور وہ مضمون دل پر وارد ہو جاتا تھا اور وہ سن لیا مضمون. اس لیے حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی بات حضرت والا رحمت اللہ علیہ اکثر سنایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ ہر وقت دل میں ایک آواز آتی ہے، ہر وقت دل میں آواز آتی ہے کہ اشرف علی یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو. ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے، تم سا کوئی دمساز نہیں ہے، اور باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے میرے دوستوں کہ جس پہ جائے بلوا لے، لہذا اگر ہاتھ بولے پاؤں بولے کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے کیا کوئی تعجب نہیں ہے، گونگے کو بلوا دے، کیسے کیسے واقعات ہیں۔ تو یہی ہمارے اعضا یہ گواہی دیں گے، آن خود کہے گی کہ اللہ تعالیٰ کہ کر دم غمزہ حرام، آن کیا کہے گی، چشم گویت، معرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں چشم گویت کر دم غمزہ حرام، کہ آن خود کہے گی کہ میں نے حرام نظر بازی کی تھی، اب وہ کہہ رہے کہ میں نے نظر بازی نہیں کی، آن کہے گی کہ اس نے ٹیڑی نگاہ کر کے دیکھا تھا، نیم باز آنکھوں سے دیکھا تھا، کس اللہ کے ساتھ تعالیٰ کے سامنے، کس قدرت والے مالک کے سامنے ہم دھوکہ دیتے ہیں۔ اور گوش گویت چید ام سول کلام، کان خود کہے گا کہ میں نے گناہ اور غیبت کی باتیں سنی تھی، میں نے گانا سنا تھا۔ دست گویت ہم چنی دزدید ام، ہاتھ خود کہے گا کہ میں نے جو ہے وہ موبائل چرایا تھا۔ ایک مسلمان پیر بھائی دیندار موبائل رکھ کر گیا اور جناب موبائل غائب، اب ان سے کہے بھائی تلاشی دے دو، اجازت بھی ہے کہ بھائی آپ لوگ تلاشی دے دیں، اچھا تم نے ہمیں کیا چور سمجھا ہوا ہے، دس گوید ہم چنی دزدید ام، اس طرح میں نے ہاتھ خود گواہی دے گا کہ میں نے ایسے چوری کی ہے۔ اور لب گوید ہم چنی بوسید ام، اور کان اور ہونٹ خود کہیں گے کہ میں اس طرح حرام بوسے بازی چما چاٹی کیا کرتا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے، وہ معصوم بچے، وہ تو اپنی محبت میں کہ بڑا ہے، اور یہ ظالم اپنے نفس کی شرارت سے ان کے ساتھ بوسے بازی کرتا تھا، وہ ہونٹ گواہی دیں گے، کہاں اللہ تعالیٰ سے چھپ سکتے ہیں۔ تو حضرت والا رحمت اللہ فرمائے کہ ایک گناہ پر چار گواہ تیار ہوتے ہیں، اس لیے فرمائے کہ عفوون کے معنی محوون کے ہیں، عفوون کے معنی محوون کے ہیں۔ اللہ مالوسی سید محمود بغدادی رحمت اللہ علیہ کی بات فرمائی کہ عفوون کے معنی محوون کے ہیں، یعنی کہ ای امحو آثار ذنوبنا وعفو عنا، ای امحو آثار ذنوبنا، ہمارے گناہوں کے نشانات کو مٹا دیجئے۔ لہذا انکا عفو اندر بندہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کر رہا ہے کہ اللہ میں تو سر سے لے کر پاؤں تک میری زندگی کا احساس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ڈوبا ہوا ہے، لہذا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے گناہوں کے نشانات کو مٹا دیجئے۔ انکا عفوون، اور آپ کے لیے کیا مشکل ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ جب گناہوں کے نشانات کو مٹاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو اس کو مٹانے کے لیے فرشتوں کی، جیسے ہمارے پیارے شیخ دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی مدد لینے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ یہ جنت میں جانے لگتے ہیں فرشتہ آ کر کہتا یار مولوی صاحب تیرے تو نشان مٹاتے مٹاتے میں تھک گیا، وائٹو پھیر پھیر کے میں تھک گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے وہ نشانات کو مٹاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور انکا عفوون، اور آگے فرمائے کریم، حضرت والا چار تعریفیں اس کی فرماتے تھے۔ نمبر ایک، الکریم هو الذی یعطی بدون الاستحقاق والمنہ، کہ کریم وہ ہے جو نالائق کو بھی لائق بنا دے۔ ہم شب قدر کے کہاں لائق ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ عطا فرمانے میں لیاقت کو نہیں دیکھتے، اگر لیاقت ہی دیکھی جاتی تو ہم اس لائق بھی نہیں تھے کہ انسان بنتے، ہم تو اس لائق بھی نہیں تھے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتے، ہم تو اس لائق بھی نہیں تھے کہ ایمان کی دولت ہمیں ملتی۔ اللہ والوں سے تعلق اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے عطا فرمایا، علم کی نعمت، عبادت کی نعمت، حفظ قرآن، کتنی کتنی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور پھر کتنا کرم کہ ہم گناہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس پر پردہ ستاری ڈالتے جاتے ہیں، ہمارے گناہ کی چادر موٹی ہوتی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا پردہ ستاری دبیز ہوتا جا رہا ہے، گناہ ہمارے بڑھے لیکن اس کا کرم دیکھو پردہ ستاری بھی موٹا ہو رہا ہے، کتنا کرم ہے میرے دوست۔ تو جو نالائق کو لائق بنا دیں، اس لیے فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ اللہ آپ تو وہ کریم ہیں نالائق کو لائق بنا دیتے ہیں، میں آپ کی دوستی اور ولایت کا اہل نہیں ہوں، لیکن آپ کریم ہیں، آپ اپنے کرم سے دے دیجئے، میں نہیں لے سکتا لیکن آپ تو دے سکتے ہیں، دادا میں ہم کیا ہمارا کیا ہم کس لائق، لیکن آپ جس کو عطا فرما دیں یا اللہ تعالیٰ نالائق کو لائق بنا دیں، آپ کے کرم کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. لہذا آپ ہم سب کو نسبت ولایت صدیقیت کا انتہائی مقام عطا فرما دے تو آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. نمبر دو تعریف، الکریم هو الذی یعطی بدون مسئلۃ ولا سوال، کہ جو بغیر سوال کے عطا فرما دے. حضرت فرماتے تھے دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، اگر گدھا بنا دیتے، میری مسجد کے پاس آئے وہاں ایک گدھا گاڑی ہے، اس پر پانی کی ٹنکی رکھی ہوئی ہے اور اس پر لکھا ہوا ہے خالد دل جلے، اور یہ بھی لکھا ہوا ہے آگے شیر فارسی میں کہ انگور بدھی شراب شدی، گل بدھی گلاب شدی. گدھے بنے ہوتے اور ٹکا ٹک ٹکا ٹک چل رہا ہوتا، کیا عالم ہوتا، کتنا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. حضرت فرماتے دیکھو ہم نے مانگا تھوڑی تھا کہ اللہ تعالیٰ میں انسان بنائیے، کسی نے مانگا تھا؟ کسی نے نہ مانگا کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں انسان بنائیے گا اور پھر مسلمان کے گھر میں پیدا فرمائیے گا. کس نے سوال کیا؟ کس نے سوال کیا کہ ایمان کی دولت دیجئے گا، رزق جو اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں. ہم صبح صبح کون سا دعا مانگتا ہے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے کہ صبح دعا یہ مانگا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اجعل اول هذا النهار صلاحا واوسطه فلاحا واخره نجاحا، کہ فلاح کا ابتدائی حصہ بنائیے اور یہ، اور کتنے اہم ہیں کہ صبح دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ آج افطاری میں پکوڑے ضرور کھلائیے گا اور رول بھی کھلائیے گا تاکہ میں بھی اپنا رول صحیح ادا کر سکوں. کون مانگتا ہے صبح؟ لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، دن بھر رزق بھی عطا فرماتے ہیں. ہم تو زندگی بھی نہیں مانگتے کہ اللہ تعالیٰ سانس دیجئے گا ہمیں تاکہ ہم یہ دن گزار سکیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے یہ جو انفاس عطا فرما رہے ہیں یہ بھی تو بغیر مانگے عطا فرما رہے ہیں. بغیر مانگے نعمتیں مل رہی ہے، کھانے پینے کی کتنی چیزیں، کتنا اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس در پر اپنے کرم سے بھیج دیا. ذرا سوچیں کیا صلاحیتیں ہیں، کیا چیزیں ہیں، یہ کرم ہے ان کا، یہ مالک کا کرم ہے. تو کریم کی دو تعریف ہو گئی نا، تیسری تعریف یہ ہے الکریم والذی یعطی فوق ما نتمنا بھی، جو تمناؤں سے بڑھ کے عطا فرما دے. سبحان اللہ. اس لیے حضرت فرماتے دیکھو کتنی دفعہ انسان آتا ہے، خانقاہ میں آیا، اس نے کہا چلو تعویذ لے لوں کہ میرے جو کچھ بیماری، بیوی بیمار یا کوئی اور مسئلہ، تعویذ لینے کے لیے آیا. وہ تعویذ لینے کے لیے آیا، اب یہاں پر صحبت مجلس ہو رہی تھی، مجلس میں بیٹھا، ایسا چسکا لگا کہ شیر پڑ رہا ہے، اب چسکا لگا ہے جام کا، شغل ہے صبح و شام کا، اور اب میں تمہارے کام کا، سارے گناہوں کو کہہ رہا ہے، اور اب میں تمہارے کام کا ہم نفس ہو رہا نہیں. اب اس کو فیس بک پر بھی پروفائل کی پیشکش ہو رہی ہے، انویٹیشن مل رہے ہیں، ٹویٹر پر فالو مل رہا ہے، لیکن کہتا ہے نہیں اب میں تمہارے کام کا ہم نفس ہو رہا نہیں. اب ہم اللہ تعالی کی محبت میں مجبور ہو گئے. واہ، یہ مجبور محبت بھی عجیب چیز ہے. یہ مجبور محبت کیا ہے؟ مجبور محبت اس کو کہتے ہیں جو طاقتیں گناہ رکھتے ہوئے گناہ نہ کرے، گویا کہ اس گناہ کو استعمال کرنے پر اس کو قدرت نہیں ہے، حالانکہ قدرت گناہ ہے. اس کو کہتے ہیں مجبور محبت. تو اللہ تعالیٰ تمناؤں سے بڑھ کر عطا فرما دیں. دیکھیے موسیٰ علیہ السلام، یہ مثل مشہور ہے نا کہ آگ لینے گئے تھے پیغمبری مل گئی، یہ مثل مشہور ہے نا، یہ قرآن پاک ہے، انی آنستو نارا، کہ آپ نے دیکھا چلو میں آگ لے کر آتا ہوں کہ تاکہ کسی کام آئے گی ہم اس کو جلائیں گے، تو وہاں گئے تو خطاب ہو رہا ہے یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین. اس لیے کہ آگ لینے گئے، اللہ تعالیٰ نے نبوت کا جو کا فیصلہ تو پہلے ہی تھا، اس کا ظہور فرما دیا. تو بندہ جاتا ہے تعویذ لینے اور پتہ چلا وہ تعویذ لینے گیا تھا اور اس کے بعد ایسا وقت آیا کہ شیخ کے صحبت میں ایسا چسکا لگا، شیخ نے خلافت بھی دے دی اور جناب اب دین کے کام میں اللہ تعالیٰ نے لگا دی. یہ ہے فوقا ما نتمنا بھی، ہماری تمناؤں سے بڑھ کے عطا فرما دے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ اس موقع پر یہ شعر بھی پڑھتے تھے، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں اور در بے بہا دیے ہیں.
قطرہ مانگا تھا دریا عطا فرما دیا، اور در در مانے موتی، بیش قیمت اپنی نسبت اور تعلق کا موتی عطا فرما دیا. تو کریم ان کی تین تعریف ہو گئی، اور چوتھی تعریف ہے کریم کی کہ الکریم والذی یعطی، هو الذی یعطی ولا یخاف ما نفاد عنده، کہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے کہ نالائق کو بھی عطا فرما رہے ہیں، اور جو نہیں مانگ بغیر مانگے بھی عطا فرما رہے ہیں، جو مانگ رہا ہے اس کو اس سے بڑھ کے عطا فرما رہے ہیں. ارے صاحب اتنا دیں گے تو ان کے خزانے کا کیا ہوگا؟ ارے نہیں، کریم ہے کہ وہ عطا فرمانے والا ہے، اور اس کو اپنے خزانے کے ختم ہونے کا کوئی خوف نہیں ہے.
جی
جی ماشاء. تو یہ ہے کریم، کہ تمنا جو جو مانگ رہے اس کو بھی دے رہے ہیں، اور ان کو کوئی خوف بھی نہیں ہے خزانے کے ختم ہونے کا، کہ صاحب سب کو تقسیم ہوگا، یہ سب کو تقسیم ہوگا تو کیسے پورا ہوگا؟ نہیں، کوئی خوف نہیں ہے. اس لیے فرماتے تھے حضرت والا، اگر اس خانقاہ میں آنے والے ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ نسبت ولایت صدیقت بھی عطا فرما دے، اور ہم میرے ہر مرید کو، ہر مسلمان کو، سارے عالم کو بھی عطا فرما دے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے خزانہ ختم نہیں ہوگا. سیٹھ صاحب تو اپنی زکات کی دکان بند کر دیتے، جب قربانی کا گوشت تقسیم کرتے نا تو بڑی تمترا سے بیٹھتے، لائن لگاؤ، لیکن پھر آخر میں ہاتھ جوڑتے ہیں کہ بھائی بس ختم ہو گیا، کہتے اب زکات ختم بھائی. لاکھ اگلا مانگے، کہتے نہیں بھائی اگلے سال دیکھیں گے. اور وہ کریم مالک، اللہ اکبر، اس کے دروازے ہر وقت کھلے ہوئے ہیں، کوئی خوف نہیں ہے کہ رات کو مانگنے آئے گا، کس وقت آئے گا، 24 آور، 24 گھنٹے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی سروس کھلی ہوئی ہے. سبحان اللہ، ہر وقت اپنے بندوں پر نوازشات فرما رہے ہیں. حضرت والا ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، ایک مرتبہ قحط کا زمانہ تھا، تو اس قحط کے زمانے میں ایک غلام کو دیکھا کہ وہ غلام بڑا اکڑ کے چل رہا ہے، اور بڑا شاندار لباس پہنا ہوا، اور بہت ہی جناب ہر آدمی کا برا حال، بھوک سے بےچارے سارے روزے کے مارے ہوئے، شکل سے ہی پتا چل رہا تھا، اور وہ بڑا شان سے چل رہا تھا. تو ایک بزرگ نے دیکھا، ان بزرگ نے پوچھا، ارے بھائی کیا بات ہے، یہ تمہاری چال تو بڑی کچھ مختلف قسم کی ہے، یہ کیا چکر ہے، بڑا ناز ہے تم کو؟ اس نے کہا ناز کیوں نہ ہو، میرا مالک میرے بغیر کھاتا نہیں ہے اور میرے بغیر سوتا نہیں ہے. تو فرمایا کیا مطلب اس کے؟ کہا میں جس کا غلام ہوں نا، جب تک اس کھانے کو میں ٹیسٹ نہ کروں، جب تک میں نہ چکھوں، اس وقت میرا مالک کھانا نہیں کھاتا کہ زہر نہ ملاؤ. اور کتنے ہی باڈی گارڈ ہو وہ پہرا دے، لیکن جب تک میں پہرا نہ دوں تو میرا مالک سوتا نہیں ہے. تو اس لیے مجھے ناز ہے اپنے مالک کی، میرے مالک کے اس اعتماد پر مجھے ناز ہے. ان بزرگ نے فرمایا کہ دیکھ ایک تیرا مالک ہے کہ خود کھاتا ہے اور خود سوتا ہے، ایک میرا مالک ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے. یطعمنی و یسقین، مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے، اور میں سوتا ہوں وہ میری نگرانی فرماتا ہے. اچھا وہ کون ہے؟ کہا وہ ہمارا، میرا اور تیرا رب ہے، وہ میرا اور تیرا پیدا فرمانے والا ہے، وہ ہمارا مالک ہے کہ مجھے کھلاتا اور مجھے پلاتا ہے، ہم کو کھلاتا ہے، ہمیں پلاتا ہے. بندہ سو رہا ہوتا ہے، آئندہ برس اس کو جو روٹی کھانی ہے، اب وہ تو بظاہر یہ سمجھ رہا نا، وہ بظاہر کیا سمجھ رہا ہے کہ جی بازار میں جاؤں گا، آٹا خریدوں گا اور روٹی مل جائے گی. لیکن اللہ تعالیٰ کو دیکھیے، آئندہ سال جو گندم ہے اس کے لیے کیسا بندوبست، کیا وہ نظام ہے میرے پیارے دوستو، کہ اگر عقل سے ہم اس کو سوچنے لگے تو ہماری عقلیں فیل ہو جائے گی، ہم گدو بندر پاگل خانے چلے جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نظام کو سوچ نہیں سکتے. اچھا ٹھیک، سبحان اللہ. اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عنایت و مہربانیوں کے لیے کیسے کیسے راستے رکھے ہیں. جیسے اللہ والوں کی صحبت ہے، کہ ان کی صحبتوں سے قلب کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت پیدا ہوتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میرے پیارے دوستو، یہ جو دینی کام اور خیر کے کام میں یہ جو مواقع ہیں، جیسے کتابیں تقسیم کر دی، اب ایک آدمی نشر و اشاعت میں حصہ لے رہا ہے، اب وہ کتابیں سارے عالم میں تقسیم ہو رہی ہے، اور اگر مان لو اس کی گنجائش نہیں ہے، ایک کتاب خریدی کہ جی میں تو ایک ہی کتاب خرید سکتا ہوں، ایک کتاب خریدی وہ کسی کو آگے دے گی، یہ بھی اس کے لیے خیر بن گیا. کہ بعض مرتبہ ایک ایک کتاب کئی کئی جگہ ہاتھوں سے گزرتی ہوئی جاتی ہے. کتنے ایسے واقعات ہوئے کہ دادا کو کتاب ملی تھی، پوتا خانقاہ پہنچ گیا، دادا نے وہ کتاب پڑھی بھی نہیں، لے جا کر اس کو اپنی الماری کے اندر سجا دیا، توفیق نہیں ہوئی اس کو پڑھنے کی، لیکن وہ پوتا کتاب پڑھ رہا ہے، اور وہ پوتا کتاب پڑھ کے خانقاہ میں پہنچ گیا. یہ حضرت والا کی کتاب، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں کا واقعہ ہے. سبحان اللہ. اسی طرح کار خیر کے اور بھی چیزیں ہیں، جیسے ماشاءاللہ مسجد اشرف کے اندر، مسجد کی گلستان جوہر سندھ بلوچ سوسائٹی میں جو مسجد کی توسیع ہو رہی ہے، یہ بھی ایک کار خیر ہے، خیر کا ایک حصہ ہے. اور اپنے شیخ، اپنے باپ اور اپنے مربی کے دین کے کاموں میں تعاون کرنا، یہ تو ایک اولاد کا حق بھی بنتا ہے. ماشاءاللہ تقریباً 3 کروڑ روپے ابھی اس پر خرچ ہو چکے ہیں، اور اندازہ ہے تقریباً 10 کروڑ کی لاگت آنے کا. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے غیب کے خزانوں سے بھی دے اور ہمیں بھی توفیق دے، اور ہمیں بھی غیب کے خزانے سے دے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم اس میں بھی حصہ لیں. لیکن حضرت والا ایک بات فرمایا کرتے تھے، حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے، بعض لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ جی ہمیں فلاں جگہ سے ملے گا تو ہم دیں گے، تو حضرت فرماتے تھے ایسا نہ کرو، بلکہ جو ہو وہ دے دو، جب وہاں سے آئے گا وہ بھی دے دینا. پھر اس پر دلیل دی، فرمایا کہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے. جب اس کے انتظار میں رہو گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ حضرت ایک بات فرمایا کرتے تھے، ایک عجیب بات فرمایا کہ دیکھو جب تم کمرہ بناتے ہو تو ایک طرف ویسٹ اوپن میں بھی کھڑکی بناتے ہو یا دروازہ، اور اسی طرح سے ایسٹ اوپن میں بھی ایسٹ، دونوں طرف رکھتے. کیوں؟ اب اگر کہ جی ہمارے ہاں کراچی کا مزاج کیا ہے کہ مسجد مغرب سے ہوا چلتی ہے، ویسٹ اوپر کی اس لیے لیتے کہ تاکہ ہوا ہو، لیکن مغرب کی طرف سے کھڑکی یا دروازہ کھول دیا اور مشرق کی طرف سے کھڑکی یا دروازہ نہ کھولا، تو بتائیے تازہ ہوا آئے گی؟ کہتے جی اگر اس طرف سے، یعنی ایک طرف سے ہوا کے آنے کا رستہ رکھو اور دوسری طرف سے ہوا کے جانے کا رستہ رکھو، تب تازہ ہوا آئے گی. تو فرماتے تھے اسی طرح سے اگر تم اللہ تعالیٰ سے لینے کا رستہ تو کھولو گے، لیکن اللہ تعالیٰ کو دینے کا رستہ بند کر دو گے تو لینے کا رستہ بھی بند ہو جائے گا، کیونکہ تازہ ہوا اسی وقت آئے گی. دیتے رہو لیتے رہو، دیتے رہو لیتے رہو. دیکھیے تازہ پانی چاہیے تو پائپ لائن سے پرانا پانی نکالے، نہیں جی یہ بہت اسپیشل قسم کا پانی ہے، پائپ لائن سے پرانا پانی نکالتے جائے نیا پانی آتا چلا جائے گا. لہذا جو ہے اللہ نے عطا فرمایا اس کو دیتا جائے، اللہ تعالیٰ اور دیتے چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہماری جانوں کو بھی توفیق دے. تو کریم کی چوتھی تعریف ہو گئی، چار تعریفیں ہو گئی. آگے فرمایا تو حب العفو. سبحان اللہ. حضرت فرماتے تھے دیکھیے معرفت کا کتنا عجیب مضمون ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عارف اعظم اور معرف اعظم تھے، آپ سے بڑھ کر کائنات میں کوئی عارف نہیں اور کوئی معرف بھی نہیں، سکھانے والا نہیں، پہچان کرانے والا نہیں. اللہ آپ کیا فرما رہے ہیں کہ تحب العفو، کہ اللہ تعالیٰ کا مزاج شناس نبی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا، خدا کا مزاج شناس ہوتا ہے. فرمایا کہ یہ جو معاف فرمانے والا عمل ہے نا، یہ تو آپ کا پسندیدہ عمل ہے. تحب العفو، اے انت تحب ظہور صفت العفو على عبادک، آپ اپنے بندوں پر اپنی عفو معافی کی صفت کا ظہور فرمانا یہ آپ کو بہت پسند ہے. تحب العفو. پھر آگے فرمایا کہ دیکھو کہ آگے فرمایا فاعف عنی. حضرت نے فرمایا اب فاء تعقیبیہ لگا دیا، اور فاء تعقیبیہ یہ تعجیل کے لیے آتا ہے. کیا مطلب؟ جیسے انسان جیسے ہی سائرن کی آواز آتی ہے جھٹ سے ہاتھ بڑھاتا ہے اور فوراً کھجور اٹھا لیتا ہے، تاخیر کرتا ہے کہ بھائی جی اب جب فاء تعقیبیہ یعنی سائرن کی آواز آ گئی، اب دیر کس بات کی. لہذا اسی طرح سے یا اللہ آپ کا پسندیدہ عمل ہے اپنے بندوں کو معاف فرمانا، اور میں گناہگار آپ کے دربار میں پہنچ گیا، میں آپ سے معافی کی درخواست کر رہا ہوں، اور اس معافی کے لیے میں گناہوں کا انبار لے کر آیا ہوں، گناہوں کا ڈھیر لے کر آیا ہوں، گناہوں کی گٹھری لے کر آیا ہوں، کیوں؟ فاعف عنی، اب آپ جلدی کیجئے. گناہگار بندہ آپ کے دربار میں حاضر ہے، اپنے گناہوں کی معافی کی درخواست آپ کے پاس لے کر آیا ہے، اور آپ کا پسندیدہ عمل ہے، پسندیدہ شکار ہے کہ گناہگار آپ کے پاس پہنچ گیا، آپ کے گھر میں آ کر اس نے جو ہے وہ ڈیرا ڈال دیا، اعتکاف کے لیے آ کر بیٹھ گیا. لہذا یا اللہ جلدی کیجئے، فاعف عنی، جلدی اسے قلم میں عفو پھیر دیجئے. اللہ اکبر، جلدی سے قلم میں عفو پھیر دیجئے. اور میرے وہ گناہ جو کہ مجھے ذلیل اور رسوا کرنے پر تلے ہوئے ہیں، کہ کسی وقت بھی ذلت اور رسوائی میرا مقدر بنے گی، کیونکہ گناہ کا ایک ذرہ باہر آ گیا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ذلت اور رسوائی مقدر بنے گی. جلدی کیجئے، فاعف عنی، فائے تعقیبی آئے، جلدی کیجئے، قلم عفو پھیر دیجئے، اور میری ذلت اور رسوائیوں پر اپنی ستاری کا پردہ ڈال دیجئے. ماشاءاللہ، ہو گیا نا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.